نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 18ویں پارے کا آغاز کریں گے، پارہ نمبر 18. پارے کے آغاز کے ساتھ ساتھ یہ سورت مومنون کا آغاز بھی ہے، تو پارے کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ پورے کا پورا پارہ آج امت مسلمہ کو اس دنیا میں دوبارہ ابھرنے کا نسخہ بتاتا ہے. ٹیم ورک کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی یا اللہ تعالیٰ کی روشنی میں زندگی گزارنے والوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے. خاص طور پہ پہلی سورت مومنون اور اس کی ابتدائی 10 آیات یہ انسان کو بہت کچھ اپنے بارے میں سوچنے پہ مائل کرتی ہیں. سورت مومنون کو اگر ہم تھوڑا سا کلوز سرکٹ سے دیکھیں تو نام دیکھیے مومنون. سورت بقرہ کے آغاز میں ہم نے 3 گروہوں کا قصہ پڑھا تھا، ایک ایمان والے تھے، ایک منافق اور ایک کافر. تینوں طرح کی صورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہم سورت مومنون پڑھنے والے ہیں، پھر 28ویں پارے میں سورت منافقون آئے گی، اور پھر 30ویں پارے میں سورت کافرون آئے گی. تو یہ سورت 118 آیات پہ مبنی ہے، مکی سورت ہے. 8 مختلف اس کے ٹاپک ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک جنتی مومنوں کی صفات، یعنی جنت میں جانے کے لیے کیا صفات مطلوب ہیں. آیت نمبر 12 سے 22، 12 to 22 دلائل توحید بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، بہت ہی پیارا رکوع ہے یہ بھی. آیت نمبر 23 سے 31، 23 سے 31 قوم نوح کا انجام. آیت 32 سے 44، 32 سے 44 آد ثمود قوم شعیب اور قوم لوط کا انجام. آیت 45 سے 69 فرعون کا انجام. اور آیت 70 سے 77 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات اور مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 78 سے 92 دلائل توحید اور آخرت ہیں. اور آیت نمبر 93 سے 118 آداب دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ حسرتیں ہیں کہ جب ایک انسان دنیا میں اللہ کی بات کو سیریس نہیں لیتا تو اس کی موت کتنی سنگین ہوتی ہے. اور 790 میں قحط کے زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی کہ جب بہت زیادہ حالات تنگ بھی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنوں ہونے کا الزام تھا، اور یہی الزام چونکہ حضرت نوح پہ کیا گیا، اسی سورت کی آیت 25 میں ہم پڑھیں گے اس کی بات تھی. اور سورت کے آخر میں ایک دعا بھی ہے آیت 118 میں رحم کی کہ اللہ ابھی قریش کو ہلاک نہ کرنا، شاید ان میں سے کوئی پلٹ آئے. تلاوت سنتے ہیں شروع کی آیات کی، اور انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ہی ہم ترجمہ شروع کریں گے. آپ اور میں اپنا محاسبہ بھی کریں گے ان آیات کو سنتے ہوئے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ ساتھ خود بھی پڑھنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو جب بھی تلاوت چلائی جائے آپ لوگ سب مل کے اس کے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے رہا کریں. شروع کیجیے.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے. کون ہوتے ایمان والے؟ الذینہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. آغاز ایمان کے بعد انسان کے اعمال کا نماز سے. والذینہم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں، بیکار چیزیں، بیکار مشغلے، ٹائم کلر، ٹائم ویسٹرز، اور جس سے سوچ بھی خراب ہو اور انسان کی عقل بھی خراب ہو. والذینہم للزکات فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی مال کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ نفس کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر کے تزکیہ کرتے ہیں اپنا، غلط چیزوں سے باز اپنے آپ کو رکھتے ہوئے. والذینہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہوں. فإنہم غیر ملومین، تو ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں. اب اس کے بعد فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو وہی لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی کسی اور کی طرف دیکھنا زیادتی ہوگی. کس کے حق میں؟ اپنے سپاؤس کے حق میں. والذینہم لیاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. والذینہم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان سب کو کیا ملے گا؟ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس پائیں گے، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے ایک موقع پہ پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کی عادات کیا تھی، تو کہنے لگیں کہ کیا تم نے سورۃ مومنون کی ابتدائی آیتیں نہیں پڑھی؟ پھر کہنے لگیں کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. اور حقیقت یہ کہ دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کامیاب کرواؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن دنیا میں جتنے بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان طریقوں کو پا کر لوگ ادھورے کامیاب تو ہوتے ہیں، لیکن پورے کے پورے کامیاب ہونے کے لیے یہ 10 صفات آپ کو مجھے اپنے اندر لانی ہے. پہلی چیز دیکھی، ایمان ہے. اصل میں یہ اکاؤنٹ کھولنا ہے. میں اور آپ نیکیوں کے اکاؤنٹ کھولتے ہیں کب؟ جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں. ایمان کے بغیر کی بھی نیکیاں قیامت کے دن راکھ بن جائیں گی. اور اصل میں ایمان ہی وہ چیز ہے جو انسان سے نیکیاں کرواتا ہے. اور حقیقت ہے کہ جس کو بھی اگر آپ آج نیکی سے دور دیکھیں، ایمان کے تقاضوں سے دور دیکھیں، تو مان لیجئے کہ اس کی زندگی میں ایمان کی کمی ہے. جیسے کھانا نہ کھایا ہو تو بولنے کو دل نہیں کرتا نا، چلنے کو دل نہیں کرتا جب بھوک لگی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے حقیقی ایمان انسان کے اندر جب نہیں ہوتا نا، تو چھوٹی چھوٹی نیکی مشکل لگتی ہے. انسان اس وقت اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرتا ہے. تو ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ایمان انسان کے دل کی کیفیت کے بدلنے کا نام ہے. ایمان انسان کو ایک نئی سوچ دیتا ہے. اس کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اس کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ایک نیا انسان بناتی ہیں. اس کی پوری پچھلی جتنی اپ برنگنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ سب کچھ پیچھے کر کے انسان اپنے لیے راستے بناتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، ہم اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. جو معاشرے کا سیٹ اپ ہوتا ہے، وہی ہمارا سیٹ اپ ہوتا ہے. جو سب کر رہے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جب ایمان آتا ہے نا، تو آپ بیٹھ کے سوچنے لگ جاتے ہیں، میں کیا زندگی گزار رہی ہوں؟ میرے جینے کا کیا مقصد ہے؟ کیا میں ایسے ہی چلتی گئی اور ایک دم میری زندگی ختم ہو گئی تو کیا میں محروم رہ جاؤں گی؟ پھر واقعی جوانوں میں ایک نئی روح پیدا ہوتی ہے. پھر واقعی وہ اپنے لیے نئے فیصلے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وی نیڈ ٹو ریوائز آور تھنکنگ، ہمیں اپنے پلانس کو چینج کرنا ہے. اور اس طرح ہوتے ہوتے انسان سنجیدہ ہوتا ہے. سنجیدگی کے لیے نماز میں خشوع ضروری ہے. نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی کیفیت فرق ہوتی ہے. 5 چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کب پڑھیں. لیٹ پڑھیں گے تو نماز میں خشوع نہیں ہوگا. بر وقت پڑھی ہوئی نماز انسان کو بہت زیادہ خشوع دیتی ہے. آپ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر رہے تھے، یہ چیز آپ کی نماز کو خوبصورت کر دے گی. اگر آپ نماز پڑھنے سے پہلے چپکی چپکی باتیں اور مذاق اور لطیفے کرتے ہوئے ایک دم جائے نماز پہ جا کر اللہ اکبر کہیں گے، نماز میں خشوع نہیں ہوگا. یہ جو 15 منٹ کا گیپ ہے نا نماز اور وضو کے بیچ میں، یہ اصل میں ذہنی تیاری کے لیے ہوتا ہے. تو اپنے لیے عادت بنائیے، کھڑی دیکھ کے دیکھ لیجئے. آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ نماز کب ہونی ہے. آپ تو منٹوں سیکنڈوں سے آپ جانتے ہیں. تو آپ پہلے سے اپنے کاموں کو اس طرح ریپ اپ کرنا شروع کر دیں کہ نماز کے وقت سے 15 منٹ پہلے آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، باوضو ہوں. وضو کرتے وقت سوچیں، میرے ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے منہ کے جھڑیں گے، میری کلی سے حدیث سے ملتا ہے، جس جس صوف سے وضو کا پانی گزرتا ہے وہاں سے انسان کے گناہ گرتے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب اذان ہو جائے تو اس وقت اگر ممکن ہو تو دو نفل پڑھیں۔ وضو کے نفل یہ دو نفل ہیں جنہوں نے حضرت بلال کو جنت میں پہنچا دیا، آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی تھی لیکن چونکہ ہمیشہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، پڑھنے کے وقت اپنے حلیے کو دیکھیے، میرے کپڑے ٹھیک ہیں؟ یاد رکھیے کہ ادھورے کپڑوں میں کبھی بھی خوشبو نہیں آتا، صرف پھسلنے والا دوپٹہ ہے، کپڑے سی تھرو ہیں، رکوع میں گئے تو قمیض اوپر ہو گئی، چوک کھل گئے، ٹخنے کھل گئے، بازو کھل گئے، کبھی ادھر سے کھینچتے ہیں کبھی ادھر سے کھینچتے ہیں، خوشبو نہیں آئے گا۔ بہترین طریقہ ہے کہ جب آپ دوپٹہ جو لیتے ہیں تو آپ ابایا بھی لے لیں، اپنے لیے نماز کا ایک اچھا سا ابایا دوپٹہ رکھیں جو بالکل سرکنے والا نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے اگلی چیز ہے کہ کس جگہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد خوبصورت چیزیں، چمکتی دمکتی چیزیں اور آوازیں آ رہی ہیں، اور بعض لوگ تو بالکل ٹی وی کے پاس نماز پڑھتے ہیں کہ ذرا کان میں باتیں بھی پڑتی رہیں، ذرا دیکھتے رہیں اس وقت آگے ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر چار لوگ خاندان کے بیٹھے باتیں کر رہے تو بس ادھر ہی ڈال لی کہ چلو ذرا خاندانی سیاست بھی سنتے رہے۔ نہیں، بالکل خوشی خضوع رکھے۔ یہاں میں نے نہیں دیکھا لیکن امریکہ میں ہر گھر میں آلموسٹ صلات روم بنے ہوئے ہیں، گھر کے اندر گھسیں، ٹھیک ہے کہ لوگ مسجد میں جائیں لیکن نہیں جاتے، لیکن انہوں نے اس کمرے کا روپ ایسا بنایا تھا کہ واقعی وہاں جا کر آپ کو فیلنگز آتی ہیں نماز کی، صف کی طرح کا جائے نماز بچھا ہوا ہے، جائے دوپٹے رکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، کچھ بکس رکھے، یعنی ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو نماز میں خشوع لاتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ نماز سمجھ کتنی آتی ہے، توجہ کتنی ہے۔ کیا نماز کا ترجمہ یاد کرنا مشکل ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، تو وہاں تو نشے کی بات تھی کہ جب تک نماز سمجھ نہیں آئے گی تو تمہاری توجہ کہاں سے آئے گی۔ تو نماز کا ترجمہ یاد کر لیں اور اللہ سے دعا کریں، پیچھے پڑ جائیں اپنی نمازوں کے کہ اللہ میں نے اپنی نماز ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ آپ کی میری جو نماز ہے نا، یہ میرا آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک راز بتاتی ہے۔ پھر اسی طرف دیکھیے، جب نماز آتی ہے تو خشوع آیا تو لفظ زندگی سے نکلا، انسان سوچتے میں کیا بیکار کر رہا ہوں وقت ضائع، 3 گھنٹے میں فلم میں لگا دوں، 2 گھنٹے لگا کر کے ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں صرف ہنس بول کے آ جائیں گے، صرف کھا پی کے آ جائیں گے، پتہ نہیں کتنی قیمتیں ہوں گی، کتنا نہیں کیا ہوگا وہ ہوگا، اور اس طرح سے ایک انسان غلط چیزوں پہ پڑتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ گلوزی میگزین کو دیکھنا، فیشن میگزینس کو دیکھنا، ایک رپورٹ میں سن رہی تھی کہ صرف 3 منٹ تک ایک عورت کو، یا بہت ساری عورتوں پر انہوں نے ایکسپیرئنس کیا، گلوسی میگزین جس میں خوبصورت ماڈلز ہیں، کپڑے ہیں، اور دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بڑی حسین دنیا ہے، تو اس کو صرف 3 منٹ تک عورتوں کو دکھایا گیا، اور کہتے ہیں کہ 70% عورتیں اس کے بعد ڈپریشن میں چلی گئیں، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان سے جوڑنے لگتی ہیں، تقابل کرتی ہیں، ہاں یہ اتنی دبلی ہیں میں اتنی موٹی ہوں، یہ اتنی گوری ہے میں اتنی پتلی ہوں، اس کی آنکھیں ایسی میری ویسی ہیں، کیا ہوا، لغویات میں پڑ گئے۔ آج اس لفظ میں آپ دیکھیے کہ زندگی میں اتنی بیکار چیزیں شامل کرا دی ہیں کہ بعض دفعہ ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، 3-3 گھنٹے ہم پارلرز میں بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا کریں، جا کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں گے، اب یہاں کون نماز پڑھے۔ تو لہٰذا ایک سٹیپ کے ساتھ نماز، ایمان، پھر نماز، پھر نماز کے بعد لفظ نکلا، لفظ نکلتا ہے تو یقین کریں بہت مال بچتا ہے، ہمارا بہت سارا مال جو ضائع ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے، تو پھر انسان زکوٰۃ دیتا ہے، پھر اللہ کے رستوں میں مال دے گا، پھر تزکیہ بھی ہوتا ہے، سوچوں کا تزکیہ ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ شوہر بیوی کے تعلقات کی پابندیاں بتا دیں، اس میں بھی ہر چیز جائز نہیں، جو حد میں رہے گا وہی اللہ کی طرف آئے گا۔ یعنی ایسے لگ رہے کہ ایمان کے بعد اتنی خوبصورتی سے چینج آتی ہے، ایک نیا انسان بن جاتا ہے، بالکل وہ انسان جو بیکار چیزوں کو چھوڑتا ہے، اس کی زندگی سے بھاگ دوڑ نکلتی ہے۔ کبھی بیٹھ کے انسان سوچے مجھے جلدی کس بات کی ہے، کبھی بیٹھ کے انسان سوچے کہ میں کیا ہر وقت ہائپر رہتی ہوں، یہ کرنا، ادھر جانا، ابھی یہ لینا، ابھی وہ شاپنگ کرنی، ابھی جاب کرنی، ابھی یہ کرنی، ابھی میں نے پیکنگ کرنی ہے۔ بھائی کیوں، بی ریلیکسڈ، ایک پیکنگ تو ابھی تک ہم نے کی نہیں ہے، موت کے صورت میں نہ جانے کل کس وقت جانا پڑ جائے، ایک شاپنگ تو ہم نے ابھی کی نہیں، کفن تو میں نے اپنے لیے لیا ہی نہیں، ابھی ہم میں سے کس کے گھر میں اپنا اپنا کفن لے کے رکھا ہوا ہے، ہم اپنی کمروں کپڑوں کی الماری میں کفن تو لٹکا کے دیکھیں، پھر دیکھیں گے کہ ہمارا دل کس طرح دوسری چیزوں سے بیزار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، ریلیکس فیل کریں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، اور ایسے لوگ پھر اپنے شوہر بیوی کے ساتھ خوش رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن رہتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑا ایک سکون ہوتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا کہ حقیقی ایمان حقیقی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ آپ اور میں اپنے ایمان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کو پہچان لیں، اور اگر ہم اپنی اصل دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مشاغل کو دیکھ لیں کہ زندگی میں کیا لغو ہے اور کیا کچھ نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ تزکیہ کا سفر اس لیے بھی ضروری ہے کہ صرف اچھی عادات لینے سے بات نہیں بنتی، بری چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ایک اچھا کسان صرف پھول لگاتا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے اندر بیچ میں بیکار چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس کو نکالتا ہے۔ تو ہم بعض دفعہ نیکیوں کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم بہت ساری ایکسٹرا نیکیاں بھی کرنے لگ جاتے ہیں، فرائض کے ساتھ سنت اور نفل نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی سے بیکاریات نہیں نکالتے، غیبتیں بھی ہیں، چگلیاں بھی ہیں، بیکار باتیں بھی ہیں، گوسپ بھی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف نیکیاں ہوتی ہیں، ایک طرف ان کو مونڈنے والی سات جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ایسا بنا دے۔ اور مسلسل کرنے کا کام ہے، تزکیہ کا کام ایک دو دن کا کام نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں پچھلے ہفتے صفائی کر لی تھی نا، آج پھر ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں دو دن پہلے شاور لے لیا تھا، اب کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کو ہر روز شاور لینے کی ضرورت ہے۔ دو دن پہلے کنگھی کر لی تھی، اب کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مجھے کہاں لے جائیں گی؟ فردوس۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ اعلیٰ ترین جنت کا طلبگار کون ہوگا؟ جو اعلیٰ ترین اعمال کرے گا۔ کیا یہ میں آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو لیس درجے پہ رکھیں کہ چلو سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اور جا کے وہاں کہہ دیں نہیں اللہ تعالیٰ پلیز پوری جنت دے دینا؟ تو کیا میں اور آپ وہاں کی حسرتیں پالنا چاہتے ہیں؟ اور مفلح بنتا ہے، مفلح کے ساتھ ہی مکمل کامیاب شخص، کسان کو مفلح کہتے ہیں عربی میں۔ دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان جب ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے لگتا ہے نا، اس کے دنیا کے معاملے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھرنے لگتی ہے۔ ورنہ شیطان اس طریقے سے ہماری نیکیاں اچکتا ہے، بس شوہر کی مدد کر لوں نا، کچھ دن جاب کر لیتی ہوں، اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ وہ جاب کیا کی، نمازیں بھی چلی گئیں، پھر ایک بیکار یاد آتی ہے، پھر جب میں پیسہ زیادہ آتا ہے اب گھر میں یہ نہ لے لوں، اچھا بچوں کے لیے یہ کر لوں، یعنی ایک کیٹ ریس شروع ہو جاتی ہے۔ انسان ایسے بھاگتا ہے کہ بس پھر وہ بھاگ ہی بھاگ رہ جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جنت میں جا کر اپنے سارے ارمان پورے کریں گے، زیادہ خواہشیں پوری ہوں گی، وہاں جائیں گے سب کچھ ملے گا آپ کو۔ مجھے آج اس دنیا کو بس گزار لیجئے، جس جگہ پہ اللہ نے مجھے آپ کو رکھا مطمئن رہیے، جو دیا ہے اس کے اوپر لیجئے، پھر فائدہ ہوگا، اور جو نہیں ملا اس کے لیے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت میں ان چیزوں کو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو الگ ترین کام کرنے والا بنا دے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ہم جنت میں ڈھونڈیں، دیکھیں گے وہاں جا کر کس طریقے سے کام ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ میڈیا عام ہوا، جتنی زیادہ گیجٹس بنے، اتنا ہماری زندگیوں میں لغو ہو گیا۔ پہلے تو کہیں جا کر کسی سے غیبتیں کرنی پڑتی تھی، آج گھر بیٹھے ہم کرتے ہیں۔ پہلے لوگ سڑکوں پہ مارے مارے پھرتے تھے، آوارہ گردی، نام سنا ہوگا آپ نے، اچھا نام نہیں تھا، کہتے تھے فلاں آوارہ گرد، پہلے سڑکوں پہ کرتے تھے، اب نیٹ پہ کرتے ہیں۔ بتائیے کہ کوئی کمرے امتحان میں بیٹھا تو وہاں میسیج چیک کرے گا؟ اس کو پتا ہے میری زندگی میں وقت کم ہے، تو وقت کم ہے، حقیقت میں میرے آپ کے پاس وقت کم ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو یہ یقین دلا لے کہ آج میں اپنے آپ کو اگر شتر بے مہار چھوڑ دوں گی تو میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہو، یعنی آپ میں ہر ایک دو دو گھر رکھتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب انسان مرے گا، اگر وہ دوزخ میں گیا، تو جنت والا گھر دوسروں میں دے دیا جائے گا کہ تم رکھ لو، اس کو نہیں ملے گا، اور وہ قبضہ کر لیں گے۔ اور دوسری طرف بھی ہے، جب ایک شخص جنت میں آئے گا تو جہنم کا گھر دوسروں کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔